أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حماسة حسینی باب سوم پانچویں مجلس سانحہ کربلا اسلام کا عملی مجسمہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ممکن ہے ایک جملے کے مختلف پہلوؤں سے مختلف معنی نکلتے ہوں اور وہ سب کے سب صحیح بھی ہوں یہی حال حادثات اور واقعات کا ہے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ حادثہ کربلا بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے اور واقعی جس وقت میں اس حادثے کے بارے میں غور کرتا ہوں تو ایسا ہی پاتا ہوں کہ انسان اس پر جتنا زیادہ غور کرتا ہے اور سوچتا ہے اس سے اتنے ہی نئے نئے سبق حاصل ہوتے ہیں میں نے کل رات کو عرض کیا تھا کہ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جسے ڈرامایا جا سکتا ہے اور جس میں اتنی زیادہ کیل کھونٹیاں ہیں کہ جیسے انہیں نشاندہی کے لیے جمع کر لیا گیا ہو اب میں عرض کرتا ہوں کہ کربلا کے حادثے کے اس پہلو میں ایک اور راز ہے میں اس حادثے کی تشریح قیام یا تحریک کے لحاظ سے اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ قیام یا تحریک کے لفظ سے اس قصے کی بزرگی کا جیسا چاہے ویسا پتہ نہیں لگتا اور میرے پاس بھی کوئی اور لفظ ایسا نہیں ہے جس سے میں اس کی عظمت کا اندازہ کرا سکوں اس لیے اس کا مفہوم میں مجموعی طور پر بیان کرتا ہوں میں کربلا کا حادثہ کہتا ہوں قیام نہیں کہتا کیونکہ یہ قیام سے زیادہ ہے اور اسی لیے میں اسے تحریک بھی نہیں کہتا کیونکہ یہ تحریک سے زیادہ ہے وہ راز یہ ہے کہ بنیادی طور پر خود یہ حادثہ تمام کے تمام حادثے میں اپنے جملہ پہلوؤں اور سمتوں سمیت اسلام کو تجسم بخشنے والا ہے یعنی اس بات کا راز کہ اس حادثے کو ڈرامایا جا سکتا ہے اور اسٹیج پر دکھایا جا سکتا ہے یہ ہے کہ یہ اسلام کے کئی پہلو کئی سطحیں اور کئی سمتیں رکھنے والے سوچ اور تصور کی تجسیم ہے اسلام کے تمام اصول اور پہلو عملی طور پر اس حادثے میں مجسم ہو گئے ہیں اس میں اسلام جاری ہے عمل ہے اور تکمیلی مرحلے میں ہے یعنی اس میں اسلام اول سے آخر تک اپنے تمہیدی تعمیلی اور تکمیلی مرحلے میں نظر آتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کبھی کبھی مجسمہ سازی یا نقاشی صرف ایک خیال سے مخصوص ہوتی ہے اب جو کبھی کبھی اس میں در حقیقت کوئی تصور نہیں ہوتا بلکہ ہنر برائے ہنر و حسن کاری ہوتا ہے تو اس میں بھی کبھی کبھی کسی خیال کی علامت موجود ہوتی ہے مثلا ایک شخص جو باہر برلن سے پلٹا تھا کہتا ہے کہ وہاں کے عجائب گھر میں میں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ ایک تخت پر ایک حسین اور جوان عورت کا بت رکھا ہوا تھا اور اسی کے پہلو میں ایک جوان مرد کا بت بھی تھا اور وہ جوان اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا اس کا ایک پاؤں تخت کے نیچے اور رخ دوسری جانب پھرا ہوا تھا گویا وہ تیزی سے اس عورت سے دور ہوتا جا رہا تھا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کے بغل میں ہی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا میں نہیں سمجھ پایا کہ اس کے کیا معنی ہیں کیا یہ کسی قصے کی نشاندہی کر رہا ہے میں نے رہنما یعنی گائیڈ سے پوچھا اس نے کہا یہ افلاطون کے خیال کا مجسمہ ہے اس خیال کا جو فلسفی انسانی عشق کے متعلق رکھتے ہیں کہ وصال یعنی ملاقات عشق کی موت ہے عشق کا اگر 100% نتیجہ ملاقات نکلے تو عشق بیزاری میں بدل جائے اور معشوق سے نفرت ہو جائے یہ ایک حقیقت ہے جسے داناؤں اور عارفوں نے بیان کیا ہے کہ انسان اس چیز کا طالب ہوتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی اور جب تک وہ اسے حاصل نہیں ہوتی اس سے عشق کرتا رہتا ہے جب بالکل اس تک پہنچ جاتا ہے تو عشق کی گرمی ٹھنڈک میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ پھر دوسرے معشوق کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خیال کی تجسیم ہے لیکن ایک بے روح تجسیم یعنی فکر کو پتھر میں مجسم کر دیا ہے لیکن پتھر میں روح نہیں ہوتی اس لیے اس میں حقیقت یا اصلیت نہیں ہوتی یا نقاشی میں بھی ممکن ہے ایسی ہی چیزیں ہوں لیکن بے روح تجسیم اور زندہ تجسیم میں کتنا فرق ہوتا ہے جب فکر کسی جاندار ذات میں مجسم ہوتی ہے اتر جاتی ہے اور وہ بھی نہ ہر جاندار میں ان بے حقیقت نمائش اور ان کارٹونوں کی طرح جو آج کل بنائے جاتے ہیں کہ جن میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ ان میں جو حقیقی اور اصلی ہوں، صرف نمائشی نہ ہوں بلکہ حقیقت اور واقعیت ہو، یعنی واقعی طور پر عملی ہو جائے۔ کربلا کا واقعہ اپنی جگہ اسلام کے سپاہیوں کی ایک نمائش ہے، لیکن ایسی نمائش نہیں ہے جو صرف دکھاوا یا کارٹون بنایا جائے، پتلے بنائے جائیں اور ان میں کوئی حقیقت نہ ہو۔ مثلا فرض کیجئے آیت ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کربلا کے حادثے میں اپنے آپ کو عملی طور پر پیش کر رہی ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ قرآن کی دوسری آیتیں پیش کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں حادثہ کربلا سے مختلف نتائج نکالے گئے ہیں۔ مثلا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دیبل خزائی کا نتیجہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے کے شاعروں سے، کمیت اسدی کا نتیجہ حضرت امام سجاد اور امام باقر علیہ السلام کے زمانے کے شاعروں سے، محتشم کاشانی یا سامانی یا صفی علی شاہ جیسے شاعروں سے مختلف ہے۔ انہوں نے ایک طرح سے سمجھا ہے، محتشم نے دوسرے طریقے سے سمجھا ہے، سامانی نے ایک اور ہی نتیجہ نکالا ہے، صفی علی شاہ نے مختلف اور علامہ اقبال نے دوسرے ہی طریقے سے سمجھا ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ میری نظر میں تو یہ سب نتائج صحیح ہیں، بے شک غلط نتائج بھی موجود ہیں، لیکن ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ادھورے ہیں۔ صحیح تو ہیں لیکن مکمل نہیں ہیں۔ صحیح ہیں یعنی غلط یا جھوٹ نہیں ہیں، بے حقیقت نہیں ہیں۔ البتہ حادثہ کربلا کے مکمل نتیجے کا صرف ایک پہلو یا ایک رخ ہے۔ یہ اسی ہاتھی کا سا قصہ ہے جو مولانا رومی نے بیان کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اندھیرے میں یہ چاہا کہ ہاتھی کو چھو کر پہچانے۔ جس شخص نے ہاتھی کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اس نے ایک نتیجہ نکالا، جس نے ہاتھی کے کان پر ہاتھ پھیرا اس نے دوسرا نتیجہ نکالا۔ یہ نتیجے صحیح تھے اور غلط بھی۔ غلط اس لحاظ سے تھے کہ ہاتھی کلی طور پر وہ نہیں تھا جو فردن فردن کہتے تھے، اور صحیح اس لحاظ سے تھے کہ ہاتھی جزون جزون وہی تھا جو انہوں نے اپنے اپنے ہاتھوں سے محسوس کیا تھا۔ جس کا ہاتھ کان پر پڑا اس نے کہا ہاتھی پنکھے کی شکل کا ہے، اور وہ سچ کہتا تھا کیونکہ اس نے جو چیز چھوئی وہ پنکھے کی شکل کی تھی، لیکن ہاتھی پنکھے کی شکل کا نہیں تھا۔ جس کا ہاتھ سونڈ پر پڑا تھا اس نے کہا کہ ہاتھی موری کی شکل کا ہے۔ یہ بات صحیح تھی اور غلط بھی تھی۔ صحیح اس لحاظ سے کہ اس نے جو چیز چھوئی تھی وہ موری کی شکل کی تھی، اور غلط اس لحاظ سے تھی کہ ہاتھی موری کی شکل کا نہیں تھا۔ ہاتھی ایک کل ہے جس کا ایک عضو چھت کی طرح ہے، یعنی اس کی پیٹھ، ایک عضو کھمبے کی طرح ہے، یعنی ہاتھی کی ٹانگ، ایک اور عضو موری جیسا ہے، یعنی ہاتھی کی سونڈ، لیکن ہاتھی اپنی کلی اور مجموعی حیثیت سے ہاتھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نتیجے صحیح بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ غلط بھی ہیں۔ تحریک حسینی کو دیوال خزائی نے وقت کے لحاظ سے صرف احتجاجی اور نزائی سمجھا، محتشم کاشانی نے اس کے علمناک اور دل پگھلانے اور رلانے والے پہلو پر زور دیا، امان سامانی یا صفی علی شاہ نے اس تحریک سے عرفانی، عشق الہی اور راہ حق میں پاک بازی کے پہلو نکالے ہیں، کیونکہ حق کی خاطر قیام حسین علیہ السلام کا بنیادی اور حقیقی پہلو، اس کا پاک بازی کا پہلو ہے۔ یہ تمام نتائج صحیح ہیں، لیکن ایک ایک پہلو کی حیثیت سے۔ ایک نے حماسی پہلو کی بات کی ہے، ایک نے اخلاقی پہلو کی بات کی ہے، ایک نے پند و نصیحت کی بات کی ہے، سب نے درست کہا ہے، لیکن ہر ایک نے اس تحریک کے پورے جسم یعنی کل سے نہیں، صرف ایک ایک پہلو، ایک ایک عضو یعنی ایک ایک جزء سے نتیجہ نکالا ہے۔ جب ہم اسلام کی جامعیت اور کلیت پر نظر ڈالنا چاہیں تو ہمیں تحریک حسینی پر نظر ڈالنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کل اسلام کو کربلا میں عملاً پیش کر کے مجسم کر دیا، اور یہ تجسیم بے روح نہیں ہے، زندہ، جاندار، حقیقی اور واقعی، جس میں زندگی کی حرارت، دل کی دھڑکن اور لہو کی دھار سب کچھ موجود ہے۔ انسان جب کربلا کے حادثے پر غور کرتا ہے تو ایسی ایسی باتیں دیکھتا ہے کہ دنگ رہ جاتا ہے، اور یہ کہہ اٹھتا ہے کہ یہ محض اتفاقیہ نہیں ہو سکتی، اور آئمہ اطہار نے اس سبب کو زندہ و پائندہ رکھنے کی اور اس یادگار کی تجدید کرتے رہنے کی وصیت اور تاکید کی ہے، اور یہ اجازت نہیں دی کہ کربلا کا واقعہ بھلا دیا جائے۔ اس کا سبب بھی یہ ہے کہ یہ حادثہ ایک مجسم اسلام ہے۔ تم اس اسلام مجسم کو فراموش نہیں ہونے دو۔ ہمیں کربلا کے حادثے میں ایک عجیب رو ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حادثے میں مرد کا کردار ہے، عورت کا کردار ہے، بوڑھے، جوان اور بچے کا کردار ہے، گورے کالے کا کردار ہے، عرب اور غیر عرب کا کردار ہے، مختلف طبقوں اور جماعتوں کا کردار ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بنیادی طور پر قضاء و قدر نے یہ طے کر دیا ہے۔ اس حادثے میں مختلف طبقات اپنے اپنے مختلف کردار ادا کریں، یعنی اسلام کی بخوبی اور کلی نشاندہی ہو جائے۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں عورت کا حصہ ہے، یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر ہی موقوف نہیں ہے۔ اس بارے میں ہمارے پاس کتنے ہی واقعات ہیں۔ کربلا میں ایک شہید کی زوجہ بھی ہے، اور وہ جناب عبداللہ بن کلبی کی زوجہ ہیں۔ دو اور عورتیں بھی ہیں جو باقاعدہ میدان جنگ میں آ پہنچی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے انہیں روکا اور حکم دیا کہ واپس جاؤ، اور وہ پلٹ گئیں۔ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کی شہادت دیکھی اور اسے خدا کی خاطر سمجھ لیا۔ اسی طرح ہم کربلا میں موالی نام کے 15 آدمی دیکھتے ہیں۔ ان میں سے خاص طور پر ایک شخص جس کا نام مولا لیا گیا ہے، مولا شوزب مولا عابس بن عبید ہیں۔ مرحوم حاجی نوری اور مرحوم حاج شیخ عباس قمی جیسے بڑے بڑے عالموں نے اس بات کی تائید کی ہے۔ اس میں شک باقی نہیں رہنا چاہیے کہ مولا عباس سے یہ مراد نہیں ہے کہ عابس غلام یا آزاد کیے ہوئے تھے، بلکہ یہ معنی ہے کہ ان کے ہم پیمان تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ قدر و منزلت اور سماجی شخصیت میں عابس سے بڑھے ہوئے تھے۔ میں آج کی رات سانحہ کربلا کے کچھ پہلو جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ توحیدی اور عرفانی پہلو کی نشاندہی کے لیے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا دینے کا پہلو دکھانے کے لیے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ خدا کے سوا ہر چیز ہیچ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے شاید وہ دو جملے کافی ہوں گے جو آپ نے اپنی پہلی تقریر میں، یعنی اس تقریر میں جو مکہ میں کی تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہم اہل بیت اپنے لیے کچھ نہیں چاہتے، ہم صرف وہی پسند کرتے ہیں جو خدا ہمارے لیے پسند کرتا ہے۔ خدا نے ہمارے لیے جو راستہ مقرر کر دیا ہے، ہم اسی راستے کو پسند کرتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام جو جوان ہیں، اور جابر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بوڑھے صحابی ہیں۔ جابر عرض کرتے ہیں، یا ابن رسول اللہ، میں اس حال میں ہوں کہ غریبی کو دولت پر، بیماری کو صحت پر، اور مرنے کو جینے پر ترجیح دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت کا یہ طریقہ نہیں ہے، ہم خود کچھ پسند نہیں کرتے، خدا کی جو مصلحت ہو اسی پر ایمان خوب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے آخری جملوں میں ہم انہی ایمانوں کا عکس دیکھتے ہیں۔ مرحوم آیتی کے الفاظ میں بڑا اچھا نتیجہ نکالا ہے، یہ لڑائی ایک تیر سے شروع ہوئی تھی اور ایک تیر پر ہی ختم ہو گئی۔ عاشور کے دن پہلا تیر عمر ابن سعد نے چلایا، پھر کہا، امیر کو اطلاع دے دو کہ میں پہلا تیر انداز تھا جس نے حسین علیہ السلام پر تیر چلایا۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو لڑائی کی ابتدا کرنے سے منع فرما دیا۔ پھر ایک تیر پر لڑائی ختم بھی ہو گئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے، بہت تھکے ہوئے تھے اور بہت زخم کھائے ہوئے تھے۔ ان کی قوت قریب قریب ختم ہو رہی تھی کہ ایک تیر آتا ہے اور حضرت کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اب عبداللہ علیہ السلام گھوڑے سے گر پڑتے ہیں اور اسی حال میں فرماتے ہیں، رضاً بقضائک و تسلیماً لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، سورہ والفجر کو اپنے نوافل اور فرائض میں پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ میرے جد حسین بن علی علیہ السلام کی سورہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کس طرح آپ کے جد کی سورہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، سورہ والفجر کی آخری آیات امام حسین علیہ السلام کی گواہ ہے، کیونکہ سورہ کہتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شب عاشور کس طرح گزرتی ہے، امام حسین علیہ السلام نے یہ رات کس طرح اپنے لیے بچائی تھی، استغفار کی خاطر، دعا کے لیے، مناجات کے لیے، اپنے پروردگار سے راز و نیاز کے لیے۔ روزے عاشور کی نماز دیکھیے کہ اس میں توحید، عبودیت، ربوبیت اور عرفان کے پہلو کس قدر ابھرے ہوئے ہیں۔ میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ گنتی کے اصحاب، تمام اہل بیت علیہم السلام اور خود امام حسین علیہ السلام عاشور کے ظہر کے بعد شہید ہوئے ہیں۔ ایک شخص بنام ابو السعیدی آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے، یبنا رسول اللہ، نماز کا وقت ہے، ہماری آرزو ہے کہ ہم اپنی آخری نماز آپ کے ساتھ با جماعت پڑھ لیں۔ دیکھیے کیسا نمازی تھا، نماز ایسی تھی کہ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اپنے حال میں غرق تھے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک انگریز کہتا ہے، حسین بن علی علیہ السلام نے کیسی طرفہ نماز پڑھی جس کی نظیر کا دنیا میں سراغ نہیں ملتا، اپنے چہرہ مقدس کو جلتی ریت پر رکھ کر کہتے ہیں، بسم اللہ وباللہ وعلی ملتی رسول اللہ۔ اس کے بعد جو ہم نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حسینی تحریک ایک عرفانی تحریک ہے، اللہ کی خالص محبت کی۔ فقط امام حسین علیہ السلام ہیں اور ان کا خدا، جیسے کسی اور بات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک اور زاویے سے جب ہم دیکھتے ہیں، جس زاویے سے دیبل اور کمید اسدی وغیرہ نے نہیں دیکھا ہے، تو ہم ایک رنجیدہ شخص کو دیکھتے ہیں کہ ایک ظالم و جابر قوت کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے اور کسی طرح اس کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس کے منہ سے جیسے آگ برس رہی ہے اور وہ مجسم عزت، شرافت اور آزادی کی باتیں کر رہا ہے۔ لا واللہ لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، میں ذلت آمیز بیعت کے لیے ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا اور میرے لیے محال ہے کہ غلاموں کی طرح بھاگوں۔ ہیہات من الذلہ، الموت اولا من رکوب العار، انی لا ار الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما۔ ہر بات ایک ایک مقام پر کہی ہے، ان پر جب انسان نظر ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حماسہ ہے اور شجاعت ہے۔ عربوں کی زبان میں ابا یعنی انکار اور منع کرنا ہے۔ جو لوگ ظلم اور زبردستی برداشت کرنے کو آمادہ نہیں ہوتے، ان کو عرب لوگ عباد کہتے ہیں۔ ابن ابی الحدید ایک سنی عالم ہے، وہ کہتا ہے، حسین بن علی علیہ السلام عباد کے سردار ہیں، ان لوگوں کے سردار جو ظلم و جور گوارا نہیں کرتے، حسین بن علی علیہ السلام ہیں۔ ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سب حماسہ، جنگ، اعتراض اور نکتہ چینی نظر آتی ہے۔ ایک اور زاویے، ایک اور مقام، ایک اور کرسی سے دیکھتے ہیں تو ایک خیر خواہ، ایک وائز، ایک نصیحت گر نظر آتا ہے، جو اپنے دشمنوں کی بھی منحوس قسمت پر رنجیدہ ہے کہ یہ لوگ کیوں جہنم میں جائیں، کیوں اتنے بدبخت واقع ہوئے ہیں۔ اس مقام پر حماسے کی وہ تحریک اپنی جگہ نصیحت سے ملنے والے سکون دے دیتی ہے۔ غور کیجئے، عاشور کے دن اور عاشور کے علاوہ لوگوں کو کیا کیا نصیحتیں کی گئی ہیں، آپ کے اصحاب نے کیسی کیسی نصیحتیں کی ہیں، حنظلہ بن اسد الشبامی نے کیا کیا نصیحتیں کی ہیں، زہیر بن قین نے کیا کیا نصیحتیں کی ہیں، حبیب ابن مظاہر نے کیسی کیسی نصیحتیں کی ہیں، حضرت ابا عبداللہ دشمنوں کی بدبختی سے ملول تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ایک شخص بھی اس حال میں رہے، وہ لوگوں سے ضد تو نہیں کرتے تھے لیکن وہ جس لہجے سے بھی بات کرتے تھے یہ چاہتے تھے کہ ان میں سے کم ایک ہی شخص نکل جائے۔ آپ علیہ السلام اپنے جد کی طرح تھے، آپ جانتے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم کے کیا معنی ہے، یعنی تمہاری بدبختی اسے بری لگتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی بدبختی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بری لگتی تھی، دشمن خود یہ بات نہیں سمجھتے تھے، یہ بدبختیاں حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام پر بھی گرا تھیں۔ یکایک آپ علیہ السلام اونٹ پر سوار ہو کر جاتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ سر پر رکھتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس پہنتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور ان کی طرف جاتے ہیں، بلکہ اس شقی گروہ میں سے کچھ عاد کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یکسر محبت کا مجسمہ ہے، سراسر دوستی ہیں، جو اپنے دشمن کو بھی سچ مچ دوست سمجھتے ہیں۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں جسے اخلاق کہتے ہیں، یعنی اسلامی اخلاق۔ جب ہم اس زاویے سے کربلا کے حادثے پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسلامی اخلاق کا اسٹیج سجا ہوا ہے۔ مختصر طور پر آپ کے سامنے میں تین اخلاقی قدروں، مروت، ایثار اور وفا کی وضاحت کرتا ہوں جو اس حادثے میں پائی گئی ہیں۔ مروت کا ایک خاص مفہوم ہے جو شجاعت سے الگ ہے، اگرچہ اس کے معنی بہادری کے ہیں لیکن اس کا مفہوم خاص ہے۔ مولانا رومی نے اسے سب سے اچھے طریقے پر مجسم کر دیا ہے، وہ حضرت علی علیہ السلام کی عمرو بن عبد ود سے لڑائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام عمرو کے سینے پر سوار ہو جاتے ہیں اور وہ آپ علیہ السلام کے منہ پر تھوک دیتا ہے تو آپ علیہ السلام اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ اس مقام پر مولانا رومی آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے متعلق ان کا ایک شعر یوں ہے، در شجاعت شیر ربا نیستی، در مروت خود کے دانت کیستی۔ شجاعت میں آپ خدا کے شیر ہیں لیکن مروت میں کون جانے کہ آپ کیا ہیں۔ مروت یہ ہے کہ آدمی اپنے دشمن سے بھی محبت برتے، لیکن اسلام کا حکم اس سے بھی بلند ہے، اگر اسلام سے قریب ہوں تو یوں کہیں، دوستوں کے ساتھ مروت اور دشمن کے ساتھ بھی مروت اور مردانگی۔ دشمن کو پیاس میں امام حسین علیہ السلام جو پانی دیتے ہیں اس کے معنی مروت کے ہیں، یہ شجاعت سے بھی اونچی چیز ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا۔ عاشور کی صبح تھی، پہلا شخص جو حسین بن علی علیہ السلام کے خیموں کی طرف یہ دیکھنے کے لیے دوڑا کہ حالات کیا ہیں، شمر ابن ذوالجوشن تھا۔ جب وہ خیموں کے پیچھے سے آیا تو اس نے دیکھا کہ خیمے پاس پاس کر دیے گئے ہیں اور خندق کھود لی ہے اور کانٹے جمع کر کے ان میں آگ لگا دی ہے۔ بہت کچھ بل کھا کے رہ گیا کہ اب پیچھے سے حملہ نہیں ہو سکتا، اس لیے بکواس کرنے لگا۔ ایک صحابی نے عرض کی، آقا اجازت ہو تو اسے ابھی ایک تیر سے ڈھیر کر دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، آقا میں اسے خوب جانتا ہوں کہ یہ کتنا پلید، فاسق اور فاجر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں بھی جانتا ہوں، لیکن ہم کبھی لڑائی شروع نہیں کریں گے، چاہے اس میں ہمارا کتنا ہی فائدہ کیوں نہ ہو۔ یہ اسلام کا قانون تھا۔ اس بارے میں بہت سے واقعات ہیں۔ صفین کی جنگ کے موقع پر امیر المومنین علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ معاویہ کے لشکر میں قریب بن صباح نامی ایک شخص ہے، وہ آیا اور اس نے اپنا مقابل مانگا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کا ایک بہادر جو سامنے ہی تھا میدان میں گیا، لیکن تھوڑی سی دیر میں قریب نے امیر المومنین علیہ السلام کے اس صحابی کو قتل کر دیا اور اس کی لاش ایک طرف ڈال دی اور دوبارہ جوڑ مانگا۔ ایک اور شخص گیا، اس کو بھی قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد گھوڑے سے کود کر نیچے آیا اور اس کی لاش پہلی لاش پر چن دی، پھر بولا، میں اپنا مقابل چاہتا ہوں۔ اس نے حضرت علی علیہ السلام کے چار اصحاب کو اسی ترتیب سے مار ڈالا۔ مورخین نے لکھا ہے، اس شخص کے بازو اور انگلیاں اس قدر طاقتور تھیں کہ سکے کو ہاتھ سے ملتا تھا تو اس کے نقش گھس جاتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ یہ شخص ایسی تیزی اور پھرتی دکھاتا تھا اور بہادری اور پہلوانی کا ایسا مظاہرہ کرتا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے جو اصحاب اگلی صفوں میں تھے وہ پیچھے چلے گئے تاکہ سامنے ہی نہ دھر لیے جائیں۔ اب حضرت علی علیہ السلام خود آگے بڑھے اور آپ علیہ السلام نے ایک ہی وار میں اسے قتل کر کے اس کی لاش ایک طرف پھینک دی۔ الا رجل، کوئی ہے؟ دوسرا آیا، دوسرے کو بھی مارا اور فوراً اس کی لاش پہلے کی لاش پر چن دی۔ پھر فرمایا، الا رجل، کوئی ہے؟ یہاں تک کہ چار آدمی قتل کر دیے، پھر کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ آگے آئے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، پھر فرمایا، اے اہل شام، اگر تم نے لڑائی شروع نہ کی ہوتی تو ہم بھی نہ لڑتے، چونکہ تم نے ایسا کیا اس لیے ہم کو بھی یہ کام کرنا پڑا۔ امام حسین علیہ السلام بھی ایسے ہی تھے۔ عاشور کے پورے دن اس بات کے پابند رہے کہ لڑائی میں پہل وہ لوگ کریں جو ظاہر میں مسلمان اور کلمہ گو ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جانے دو، وہ پہل کریں، ہم ہرگز شروع نہیں کریں گے۔ اب ہم ایثار کی طرف آتے ہیں۔ اس حادثے میں یہ ایک اور اخلاقی عنصر ملتا ہے، کربلا ایثار کی کیسی عظیم اور شاندار نمائش گاہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایثار کے لیے کیا جناب ابوالفضل العباس کے واقعے سے بہتر کوئی مثال، نمونہ اور تجسیم پیش کی جا سکتی ہے؟ اسلام کے ابتدائی دنوں کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہاں ہیرو ایک نہیں، کئی اشخاص ہیں۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ ایک اسلامی جنگ میں میں زخمیوں میں سے گزر رہا تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا اپنی آخری سانسیں پوری کر رہا ہے، اور جب زخمی کے جسم کا زیادہ خون بہ جاتا ہے تو وہ زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے۔ وہ مجھ سے کچھ بولا تو میں فوراً سمجھ گیا کہ پانی مانگتا ہے۔ میں گیا اور ایک پیالے میں پانی لے آیا کہ اسے دوں۔ اس نے اشارے سے کہا کہ میرا وہ بھائی میری ہی طرح پیاسا ہے، اسے پانی دے دو۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے بھی ایک اور شخص کی طرف اشارہ کر دیا کہ اسے پانی دے دو۔ میں اس کے پاس پہنچا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ وہ 3 زخمی تھے اور بعضوں نے لکھا ہے کہ 10 تھے۔ یہاں تک کہ جب میں آخری کے پاس پہنچا تو وہ ختم ہو چکا تھا۔ میں اس سے پہلے والے کی طرف واپس ہوا تو دیکھا کہ وہ بھی مر چکا ہے، اس سے پہلے والا بھی مر چکا۔ جب سب سے پہلے کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ آخر میں ان میں سے کسی ایک کو پانی پلانے میں کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ میں جس کے پاس گیا اس نے کہا کہ دوسرے کے پاس جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں ایثار، جو انسان کی روحانی محبت کا نہایت پرشکوہ جلوہ ہے۔ سورہ حلقہ کیوں نازل ہوتی ہے؟ جس میں کہا گیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ایثار کی قدر شناسی کے لیے اس انسانی اور اسلامی جذبے کی جلوہ نمائی حادثہ کربلا کا ایک فریضہ رہا ہے، اور جیسے یہ کردار حضرت ابو الفضل العباس کے منصب کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ حضرت ابو الفضل العباس فرات کے گھاٹ پر متعین 4000 پہرے داروں کو بھگا چکے ہیں، اس کے بعد گھاٹ پر پہنچے ہیں اور گھوڑے کو پانی میں اس حد تک ڈال دیتے ہیں کہ پانی گھوڑے کے پیٹ سے آ لگا ہے، اور حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام گھوڑے سے اترے بغیر مشک پانی سے بھر لیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے مشک بھر لی، چلو میں پانی لیا، منہ کے قریب لائے کہ پئیں، دشمن دور سے دیکھ رہے تھے، انہوں نے صرف یہی کہا کہ ہم نے دیکھا۔ انہوں نے پانی لیا اور پانی گرا دیا۔ البتہ یہ کوئی نہیں سمجھ پایا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ تاریخ کہتی ہے انہیں یاد آ گیا کہ بھائی پیاسے ہیں، کہا مناسب نہیں ہے کہ حسین علیہ السلام خیمے میں پیاسے ہوں اور میں پانی پی لوں۔ اب تاریخ کہاں سے کہتی ہے؟ حضرت ابو الفضل علیہ السلام کے اشعار سے کہتی ہے۔ جس وقت آپ علیہ السلام باہر آئے تو رجس پڑنے لگے۔ رجس سے لوگوں نے سمجھا کہ حضرت ابو الفضل علیہ السلام نے پانی کیوں نہیں پیا۔ رجس یہ تھا، اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے عباس کے نفس، میں چاہتا ہوں کہ تو آقا حسین کے بعد زندہ رہے، کیا تو چاہتا ہے کہ پانی پیے اور زندہ رہے؟ عباس، آقا حسین علیہ السلام خیمے میں پیاسے ہیں اور تو چاہتا ہے کہ میٹھا پانی پیے؟ خدا کی قسم، غلام کا یہ قاعدہ نہیں ہے، بھائی ہونے کا یہ دستور نہیں ہے، امام کی پیروی کی یہ رسم نہیں ہے، وفاداری کا یہ معمول نہیں ہے۔ وہ سراسر وفا تھے، وفا کا مجسمہ تھے۔ عمر بن قرظہ بن کعب انصاری، جو انصار مدینہ کی اولاد سے ہیں، ان لوگوں میں شامل تھے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی نماز کے وقت موجود تھے، اور جس نے اپنے آپ کو امام علیہ السلام کی ڈھال بنا لیا تھا۔ اس شخص کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ آخر گر پڑے۔ آخری سانسیں لے رہے تھے امام حسین علیہ السلام ان کے سرحانے پہنچے، وہ اپنے بارے میں اب بھی یہ شک کرتے ہیں کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا یا نہیں، کہتے ہیں اوفیتو یا ابا عبد اللہ، کیا میں آپ سے وفا کر سکا؟ اب ہم اسلامی مساوات کی طرف چلتے ہیں، یعنی اسلامی برابری اور اسلامی برادری۔ ایسے گنتی کے لوگ ہیں جن کے سرحانے امام حسین علیہ السلام پہنچتے ہیں، ان میں سے دو ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ مستند ہے کہ وہ پہلے غلام تھے، یعنی آزاد کیے ہوئے غلام تھے۔ ان میں سے ایک کا نام جان ہے، جنہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولوی یعنی ابو ذر غفاری کا آزاد کردہ کہتے ہیں۔ یہ شخص کالے ہیں اور ظاہراً آزادی کے بعد اہل بیت علیہم السلام کے دروازے سے دور نہیں ہوئے، یعنی اس گھر میں ایک خدمتگار کی حیثیت رکھتے تھے۔ عاشور کے دن یہی کالے جان حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے لڑائی کی اجازت دیجئے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، اب تیرے لیے یہ مناسب ہے کہ تو چلا جائے اور اس کے بعد دنیا میں آقا بن کر رہے۔ تو نے ہمارے خاندان کی جتنی خدمت کی ہے وہی کافی ہے، ہم تجھ سے خوش اور رضا مند ہیں۔ وہ پھر عرض کرتے ہیں، حضرت منع فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یہ شخص ابا عبداللہ علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے اور قدم چومنے لگے کہ آقا مجھے محروم نہ رکھیے، اور پھر ایک جملہ کہا جس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے انہیں انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے عرض کیا آقا میں سمجھ گیا کہ آپ علیہ السلام مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں، میں کہاں اور یہ سعادت کہاں، میں اپنے کالے رنگ گندے خون اور اس بدبودار بدن کے باعث اس مقام کے لائق نہیں ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں ہے، میرے دل میں یہ نہیں۔ اچھا جاؤ۔ وہ جاتے ہیں، رجس پڑتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ان کے سرحانے پہنچے، اس وقت دعا کی اور فرمایا اے خدا آخرت میں اس کا چہرہ نورانی بنانا، اس کے جسم کی بو خوشگوار بنانا اور اسے نیکوں کے ساتھ محشور کرنا۔ ابرار یعنی نیک لوگ متقین سے بلند ہوتے ہیں۔ اے خدا دوسری دنیا میں اس کے اور آل محمد کے درمیان پوری دوستی قائم رکھنا۔ دوسرے شخص ایک رومی ہے، ترک بھی کہا ہے، جس وقت گھوڑے سے گرے امام حسین علیہ السلام ان کے سرحانے پہنچے۔ یہاں ایک اور ہی غیر معمولی طور پر عجیب منظر تھا، یہ غلام بے ہوش تھے یا ان کی آنکھوں پر خون جم گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا اور پھر اپنے ہاتھ سے ان کے چہرے اور آنکھوں پر سے خون صاف کیا۔ اسی دوران انہیں ہوش آ گیا، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا رخسار ان کے رخسار پر رکھ دیا، اور یہ بات صرف اس غلام سے مخصوص تھی یا پھر جناب علی اکبر علیہ السلام سے؟ تاریخ نے ایسی بات اور کسی کے لیے نہیں لکھی ہے، یعنی اپنا رخسار ان کے رخسار پر رکھ دیا۔ وہ اتنے خوش ہوئے کہ مسکرا دیے۔ اگر طبیب بن کر میرے سرحانے آئے تو میں بیماری کی اس لذت کو دونوں عالم کے مقابلے میں نہ دوں۔ ان کا سر امام حسین علیہ السلام کی گود میں تھا کہ انہوں نے جان دے دی۔ گویا انہوں نے کہا، یہ جان جو حافظ کی سپرد کی ہوئی ہے، اگر کسی دن ان کا دیدار کروں تو ان کو دے دوں گا۔ ہم عاشور کے حادثے کو تمام اسلامی پہلوؤں یعنی اخلاق، اجتماعی، ناصحانہ، جدالی، توحیدی، عرفانی، اعتقادی اور تجسیمی سے دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس میں اپنے اپنے کردار ادا کیے، ان میں شیر خوار سے لے کر 70 بلکہ 80 سال کے بوڑھے اور جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کی بوڑھی بیوی شامل ہیں۔ 3 اشخاص ایسے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اپنے بیوی بچوں سمیت آئے ہیں، جن کے بیوی بچے بعد میں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں چلے گئے اور اہل حرم کے ساتھ ساتھ رہے۔ باقی کسی کے بیوی بچے اس کے ساتھ نہیں تھے۔ ایک مسلم ابن اوسجہ ہیں، دوسرے عبداللہ ابن عمیر کلبی ہیں، ایک اور شخص ہیں جن کا نام جنادہ ابن حرس الانصاری ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمیر کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کوفہ سے باہر تھے۔ جیسے ہی انہیں خبر ملی کہ کوفہ میں کچھ واقعات رونما ہوئے ہیں اور لشکر جمع کر رہے ہیں تاکہ جا کر امام حسین علیہ السلام سے جنگ کریں، وہ اسلام کے مجاہد تھے، دل میں کہنے لگے، خدا کی قسم، میں اسلام کی خاطر برسوں کفار سے لڑائیاں لڑتا رہا ہوں، لیکن وہ جہاد مرتبے میں اس جہاد کے ہرگز برابر نہیں ہے جس میں اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کروں۔ گھر آئے تو اپنی زوجہ سے بولے کہ میں نے ایسا سوچا ہے۔ وہ بولیں، بارک اللہ، آپ نے بہت اچھا سوچا ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ بولے، کیسی شرط؟ انہوں نے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ چنانچہ آپ نے اپنی زوجہ کو ساتھ لیا اور ماں کو بھی۔ اللہ اکبر، کیسی خواتین تھیں! عبداللہ ابن عمیر بہت بہادر تھے۔ آپ نے عمر ابن سعد اور عبیداللہ ابن زیاد کے ان دو غلاموں سے جنگ کی جنہوں نے اپنا مقابل طلب کیا تھا، اور دونوں کو، جو بہت طاقتور تھے، قتل کر دیا۔ جس وقت ان دونوں غلاموں نے اپنا مقابل طلب کیا تھا تو سید الشہداء نے عبداللہ ابن عمیر کے جسم، کاندھوں اور بازوؤں پر نظر ڈالتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ شخص ان کا صحیح مد مقابل ہے۔ وہ گئے اور وہ ان لوگوں کے لیے موزوں حریف ٹھہرے۔ پہلے عمر ابن سعد کا غلام آیا جس کا نام یسار تھا۔ عبداللہ ابن عمیر نے اس کو پچھاڑ دیا، لیکن اس سے پہلے ایک شخص نے پیچھے سے جناب عبداللہ پر وار کر دیا۔ امام حسین کے اصحاب نے زور سے آواز دی، پیچھے کی طرف سے ہوشیار، لیکن جب تک یہ سنبھلے اس نے تلوار ماری اور جناب عبداللہ کے ہاتھ کا پنجہ کٹ گیا، لیکن آپ نے اسے دوسرے ہاتھ سے جہنم واصل کر دیا۔ اسی حالت میں آپ رجس پڑھتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں واپس آئے اور اپنی والدہ سے کہنے لگے، اماں جان، اچھا کیا یا نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، جب تک تجھے مقتول نہیں دیکھ لوں گی میں تجھ سے راضی نہیں ہوں گی۔ جناب عبداللہ کی زوجہ بھی تھیں اور وہ جوان تھیں، آ کر جناب عبداللہ کے دامن سے لپٹ گئیں۔ ماں نے کہا، تم بیوی کی بات نہ سننا، یہ وقت بیوی کی بات ماننے کا نہیں ہے۔ اگر تو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو شہید ہو جانے کے علاوہ تیرے لیے کوئی اور صورت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمیر جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اشقیہ ان کا سر کاٹ کر خیام اہل حرم کی طرف پھینکتے ہیں۔ بعض شہداء تھے جن کے سر خیام کی طرف پھینکے گئے ہیں، ان میں ایک عبداللہ ابن عمیر کا سر تھا۔ یہ ماں اپنے بیٹے کا سر لے کر سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے اور کہتی ہیں، اے میرے بیٹے، میں اب تجھ سے خوش ہوئی، تو نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ پھر کہتی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے جو چیز خدا کی راہ میں دے دی اسے واپس نہیں لیں گے۔ اور یہ کہتے ہوئے عبداللہ کا سر ایک دشمن کی طرف پھینک دیتی ہیں۔ اس کے بعد چوبے خیمہ لے کر حملہ کر دیتی ہیں۔ میں کمزور بوڑھی عورت ہوں، لیکن جب تک میری جان میں جان ہے میں فاطمہ کے خاندان کی حفاظت کروں گی۔ کربلا میں 9 یا 10 نابالغ بچے شہید ہوئے، ان میں ایک کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے، ایک جوان جس کا باپ معرکے میں شہید ہو گیا تھا۔ یہ نہیں بتایا کہ باپ کون تھا، یعنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ سید الشہداء کی خدمت میں آیا اور بولا، مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بھی میدان میں جاؤں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا، اس جوان کو اجازت نہ دیجئے کہ میدان میں جائے، کیونکہ اس کا باپ مارا جا چکا ہے۔ یہی کافی ہے کہ اس کی ماں یہاں موجود ہے، شاید وہ راضی نہ ہو۔ بچے نے عرض کیا، یا ابا عبداللہ، دراصل یہ تلوار میری ماں نے ہی میری کمر میں باندھی ہے اور مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ تو بھی اپنے باپ کی راہ پر جا اور اپنی جان حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کی جان پر قربان کر۔ وہ اصرار اور خوش آمد کرنے لگا۔ آخر امام حسین علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ مسلم ابن اوسجا کا بیٹا تھا یا حرس ابن جنادہ کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے خاندانوں سمیت کربلا میں تھے۔ عبداللہ ابن عمیر بھی اپنے کنبے سمیت کربلا میں تھے، لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمیر کا بیٹا نہیں تھا۔ جس وقت یہ بچہ میدان میں پہنچا ہے تو بہت سے لوگوں کے برعکس، جنہوں نے اپنے باپ دادا کے نام سے اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، اس نے اپنا تعارف اس طرح نہیں کرایا، بلکہ دوسرے ہی ڈھنگ سے گفتگو کی، جس کی بدولت وہ دوسروں پر سبقت لے گیا۔ وہ جب بیچ میدان میں پہنچا تو بلند آواز میں یوں بولا، اے لوگو، مجھے پہچان لو، میں وہ شخص ہوں جس کا آقا حسین ہے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کا سرمایہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس حادثے میں بچے، بڑے، شیرخوار، ہر ایک کا ایک مقام ہے۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا مقام، یعنی عورتوں کا تبلیغی فرض اور رسالت اپنی جگہ پر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا خاندان سب میں پیش پیش ہے۔ یہاں میں امام حسن علیہ السلام کے ایک اور صاحبزادے کا مرثیہ پڑھتا ہوں۔ جناب قاسم کے ایک بھائی کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سے 10 سال پہلے امام حسن علیہ السلام شہید ہو چکے تھے، انہیں زہر دیا گیا تھا۔ اس بچے کی عمر بھی 10 سال لکھی ہے، یعنی یہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب اس کے پدر بزرگوار دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، یا اس کے بھی کچھ دن بعد پیدا ہوا۔ بہرحال اسے اپنے باپ یاد نہیں تھے۔ وہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کے گھر میں پلا بڑھا تھا، جو اس کے چچا بھی تھے اور باپ کی جگہ بھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو اس کی پھوپھی یعنی اپنی بہن زینب کے سپرد کر دیا تھا، جو خصوصیت سے ان بچوں کی نگران اور نگہبان تھیں۔ یہ بچے بار بار کوشش کرتے تھے کہ بیچ مارکے میں پہنچ جائیں، لیکن انہیں روک لیتی تھیں۔ نہ جانے ان آخری لمحات میں جب حضرت امام حسین علیہ السلام قتل گاہ کے گڑھے میں گر پڑے تھے، یکایک یہ 10 سال کا بچہ خیمے سے نکل پڑا، اور جب جناب زینب اسے پکڑنے کو دوڑی، وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ہاتھ سے نکل گیا اور بولا، خدا کی قسم میں اپنے ام سے الگ نہیں رہ سکتا۔ اور نہایت پھرتی سے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ آپ علیہ السلام اس وقت قتل گاہ میں تھے، اور آپ میں ہلنے جلنے کی طاقت بہت کم رہ گئی تھی۔ یہ بچہ آیا اور اپنے ام کی گود میں آ گرا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسے گود میں لے لیا تو وہ چچا سے باتیں کرنے لگا۔ اسی وقت ایک دشمن حضرت امام حسین علیہ السلام پر ایک وار کرنے آیا۔ اس بچے نے جو دیکھا تو اسے برا بھلا کہنے لگا، اے حرام زادے، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ میرے ام کو مار ڈالے؟ خدا کی قسم میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ اس شقی نے جیسے ہی اپنی تلوار تانی، اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سپر بنا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر کھال سے لٹک گئے۔ اس وقت اس نے رو کر کہا، امو جان دیکھیے اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔